कौन से नंबर की 98?
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون
تلاوت پہلے اس کی اور اگلے رکوع کی بھی ہو چکی ہے صرف تبرکن تھوڑی سی تلاوت کی ہے فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم اس میں خدا تعالیٰ کے کھلے کھلے نشانات ہیں خدا تعالیٰ کا لفظ تو نہیں مگر وہ شامل ہیں مضمون میں اللہ ہی کے نشانات ہیں سب خدا اس میں کھلے کھلے نشانات ہیں مقام و ابراہیم یعنی مقام ابراہیم میں نے یہ بدل کے طور پر پیش کیا تھا اس سلسلے میں جب میں کل واپس گیا ہوں کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے جب مقام ابراہیم کو ایک مرتبے کے طور پر پیش کیا اور امن کی ضمیر اس کی طرف پھیری من دخلہ کان آمنہ جو اس میں داخل ہوا مقام ابراہیم میں وہ گویا امن میں آ گیا تو کیا کوئی اس سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ خانہ کعبہ اور حرم امن نہیں ہے اور صرف مقام ابراہیم امن ہے تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ ہرگز یہ نتیجہ نہیں نکال سکتا ایک معنی ہے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے جو مقام کے لفظ میں داخل ہے اور ایک معنی ہے مکان کا اور مکان کے معنی میں تمام حرم آ جاتا ہے اور صرف اس آیت پر اس کی بنا نہیں ہے اور بھی آیات ہیں جو واضح طور پر مکے کو اور اس کے ارد گرد کے حرم کے علاقے کو مامن قرار دیتی ہیں یعنی امن کی جگہ تو ایک معنی کے علاوہ دوسرے معنی موجود ہونا یہ قرآن کریم کا خاصہ ہے تھوڑے لفظوں میں بڑے بڑے وسیع مضامین بیان فرماتا ہے بس اس پہلو سے میں کچھ مزید روشنی ڈالتا ہوں وہ آیات جن میں واضح طور پر مکے اور یا حرم کے ارد گرد کی جو زمین ہے اسے امن کی جگہ قرار دیا گیا ہے اس میں ایک یہ ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا اور وہ وقت بھی یاد کے لائق ہے جب ہم نے بیت کو یعنی خانہ کعبہ کو مثابت للناس لوگوں کے لیے بار بار آنے کی جگہ بنا دیا اور امن کی جگہ بنا دیا اس کے مان بعد پھر واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اور ابراہیم کے مقام کو اپنا مصلی بناؤ یہ مراد نہیں کہ وہ جہاں حضرت ابراہیم کھڑے ہوتے تھے سارے جا کر وہیں نماز پڑھیں اور حج میں تو ویسے ناممکن ہے یہ بات تو مقام سے معنی مقام کے معنی مرتبے کے بھی ہوتے ہیں اور دوسرے معنی جگہ اور مکان کے بھی ہوتے ہیں مگر مقام کا معنی صرف جگہ کا ہوتا ہے جب میم کی پیش سے مقام پڑھا جائے تو جگہ ہی کا معنی بنتا ہے یا اس میں مکانی معنی بنتے ہیں اور جہاں مقام میم کی زبر سے پڑھا جائے وہاں میرے نزدیک تو مرتبے کا معنی بھی شامل ہوتا ہے لیکن جب میں نے دیکھی ہیں بعض آیات تو ظاہری مکان کے معنی بھی ملتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن بعض ایسے استعمالات ہیں جہاں مرتبے کے سوا دوسرا معنی ہو ہی نہیں سکتا مثلا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانُ جو بھی اپنے رب کے مقام کا خوف رکھتا ہے اس کے لیے جنتان ہے. اب رب کا مکان کون سا ہے؟ وہ تو لا مکان ہے. تو اس لیے یہ وہ آیت ہے جو قطعی طور پر مقام کے معنی کو رد کرتی ہے, یعنی اس وقت اس موقع پر اس میں مقام کا معنی داخل نہیں. بس باوجود اس کے کہ مقام کا معنی مقام کے لفظ میں بھی ہوتا ہے, مگر سیاق و سباق دیکھ کر بعض نتیجے نکالنے پڑتے ہیں. بعض مقامات پر مقام کا معنی محض مرتبہ اور ایک شان ہے, اس کے سوا اس کا ظاہری معنی نہیں لیا جا سکتا. دوسری جگہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے اظہار کے طور پر. یہ اللہ کی شان کے اظہار کے طور اس کا مقام ہے. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افا ان یبعثک ربک مقاما محمودا, کہ بعید نہیں قریب ہے کہ خدا تعالیٰ تجھے مقام محمود میں داخل فرما دے. تو دراصل یہ مقام ابراہیم کا اگلا قدم ہے. حضرت ابراہیم کا ایک مقام بیان فرمایا ہے, اس پر زور دیا گیا ہے, مگر مراد یہ ہے یہاں یہ بیان فرما دیا کہ اس مقام سے ترقی کر کے خدا نے تیرا بلندتر مقام رکھا ہے. مقام ابراہیم پر تو آپ پہلے ہی فائز تھے, یہ تو صاف ظاہر ہے, شروع سے ہی سے آپ مقام ابراہیم پر فائز تھے. تو عصا میں جو وعدہ دیا گیا ہے وہ بلندتر مقام کا وعدہ دیا گیا ہے جو اسی دنیا میں پورا بھی ہو گیا اور قیامت تک وہ بڑھتا رہے گا. بس مکان میں الا ماشاء اللہ بلندتر تبدیلیاں نہیں ہوا کرتی, لیکن مقام جو ہے وہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتا. مقام میں ٹھہراؤ کے معنی ہیں, مقام میں ابدیت پائی جاتی ہے اور درجہ بدرجہ ترقی مقام کے اندر رہتے ہوئے ہوتی ہے, نہ صرف یہ کہ ہوتی ہے, ہو سکتی ہے. لیکن ضروری نہیں کہ ترقی ہو, میں یہ بتا رہا ہوں کہ گنجائش موجود ہے. بس اس پہلو سے جب ہم کہتے ہیں مقام محمود تو مراد ایک یہ معنی ہے بڑھتا ہوا, بڑھتے رہنے والا مقام. چنانچہ اسی لیے میں نے ایک غالباً درس میں یا خطبے میں بیان کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اذان کی دعا سکھائی اذان کے بعد, تو وہاں اپنے لیے مقام محمود کی دعا کا ذکر فرمایا, یہ بھی دعا کیا کرو کہ وبسو مقام محمودا, کہ محمد رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود میں داخل فرمائے. تو میں نے اس وقت ذکر کیا, اس سے استنباط کر کے بتایا تھا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں زندگی بھر وہ وعدہ پورا نہ ہوا ہو اور بعد میں امت کو تاکید ہو کہ وعدہ دعا کرو گے تو شاید مجھے یہ مقام ملے, یعنی نعوذ باللہ من ذلک, شاید تو نہیں کہنا چاہیے, تم دعا کرو گے تو بعد میں مجھے یہ مقام ملے گا. اس سے میں نے یہ استنباط کیا تھا کہ مقام ہمیشہ ترقی کرنے والا مقام ہے اور مقام محمود کی کوئی انتہا نہیں ہے. اسی طرح ہے جیسے درود ہم بھیجتے ہیں, تو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی سلامتی اور اس کی برکتیں نہیں ہیں؟ ان میں اضافہ ہوتا ہے. بس مقام میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو تبھی اس کو دعا میں شامل کیا گیا ہے. لیکن بعض مقامات میں اضافہ, بعض جگہ اضافہ متصور نہیں ہو سکتا, اور وہ مقام رب ہی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی ارتقائی ترقی نہیں ہے. یہ مضمون میں شروع کر چکا ہوں, لیکن انشاءاللہ کل کے خطبے میں وہاں سے آگے اٹھا کر آپ کو زیادہ تفصیل سے بتاؤں گا. بس یہ یاد رکھیں کہ مقام ابراہیم میں ابراہیم کا مرتبہ پیش نظر ہے, نہ کہ کوئی ایک ایسی جگہ جہاں مصلی تھا. لیکن چونکہ مقام کے معنی داخل ہو سکتے ہیں, اس لیے یہ استنباط کر لیا جائے کہ وہ جگہ بھی متبرک ہے تو ہرگز بعید نہیں. اب سوال ہے ضمیر کا. میں نے کہا تھا اس میں ضمیر پھرتی ہے مقام ابراہیم کی طرف اول طور پر. اس آیت کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں, فیہ آیاتم بیناتم مقام و ابراہیم، اس میں کھلے کھلے نشانات ہیں جو ابراہیم کے مقام سے تعلق رکھتے ہیں. ان نشانات کا، جو الہی نشانات ہیں، ان کا دوسرا نام ابراہیم کا مرتبہ اور مقام ہے. یہ مانوی مرتبے کے ترجمے کے ساتھ موافقت رکھنے والا مضمون ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. ہو میں اول ضمیر مقام کی طرف پھر سکتی ہے، کیونکہ واحد کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور ضمیر کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اول لفظ کی طرف پھر سکتی ہو تو سوائے اس کے کہ قرینہ اس کے خلاف ہو، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا. جو قریب ترین مرجع ہے اس طرف ضمیر ضرور لوٹے گی، سوائے اس کے کہ قرینہ کہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، عقل کے خلاف بات ہے. بس ہو میں اول مقام ہے جس کی طرف ضمیر ہو پھر رہی ہے. دخلہ، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آ جائے گا. لیکن دوسرا اس کا مرجع، ثانی مرجع، مکہ بھی ہو سکتا ہے اور بیت بھی ہو سکتا ہے. بیت، خانہ کعبہ کا نام ہے بیت اللہ، اور بکہ جہاں وہ ہے وہ ساری ارض حرم بن جاتی ہے. تو اگر وہ ثانوی مرجع کیا جائے ضمیر کا تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ من دخلہ کان آمنا، جو اس جگہ پہنچ جائے گا وہ امن میں آ جائے گا، یا امن میں آ گیا جو وہاں پہنچ گیا. یہ ظاہری معنی بھی ہو سکتے ہیں، مگر یہاں میں نے اول معنی مقام ابراہیم کے کیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ظاہری معنی دوسری جگہ اور بھی موجود ہیں، اور یہاں مرجع قریب ترین مقام ابراہیم ہے. اس لیے ضروری تھا کہ اس طرف آپ کی توجہ پھیری جائے کہ دراصل امن کا مقام، دائمی مقام، نہ کہ ایک جگہ. وہ جب کہا جاتا ہے کہ حرم امن کی جگہ آ گئی ہے، بن گئی ہے، تو ہرگز یہ مراد نہیں کہ وہاں بدامنی ہو ہی نہیں سکتی. لیکن جب یہ کہا جائے کہ مقام ابراہیم میں تم داخل ہو جاؤ تو امن میں آ جاؤ گے، تو وہاں بدامنی کا کوئی سوال نہیں رہتا. مرتبے میں دائم دوام کا وعدہ ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. مکان میں عارضی وعدے ہوتے ہیں جو مشروط ہوتے ہیں لوگوں کی ہدایت کو تسلیم کرنے پر. مراد یہ ہے کہ اس جگہ کو ہم امن کی جگہ قرار دے رہے ہیں، اس لیے اے بنی نوع انسان تم یہاں امن کی باتیں کرنا، لیکن ضمانت کوئی نہیں ہے. سب سے زیادہ بدامنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ملی ہے. 13 سال تک سخت بدامنی کی حالت میں رہے ہیں، وہاں سے نکلے ہیں تو امن میں آئے ہیں. تو بتائیے، مکے کا یہ معنی کر لینا کہ گویا خدا کا وعدہ ہے کہ دائمی امن رہے گا، یہ کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ اور ابھی حال ہی کی گزشتہ صدی کے اندر اندر مکے، یا دو تین سو سال کے اندر، مجھے اب معین یاد نہیں، لیکن ہمارے دور کی بات ہی ہے جو زمانے کے لحاظ سے ہمارا دور ہے، خانہ کعبہ کی زیارت کو جانے والے لوگوں کو مکے میں بھی لوٹا جاتا تھا. یہاں تک کہ یہ تاریخ سے ثابت ہے کہ برٹش حکومت نے زور دیا، بڑا سخت تاکیدی حکم دیا مکے کے جو فرمانروا تھے، برٹش گورنمنٹ کی طاقت سے بنے تھے. اسی خاندان کے ابا اجداد کی بات کر رہا ہوں جو اب مکے پہ مسلط ہے، کہ تم نے یہاں مکے میں ہرگز کسی کو نہیں لوٹنا. اور سفر میں بھی لوٹنے لگ گئے تھے وہ، پھر سفر کا حکم دیا گیا. اب دونوں میں سے ایک بات پہلے تھی، ایک بعد میں، لیکن لطیفہ یہ ہے کہ اگر سفر میں لوٹتے تھے اور منع کیا گیا تو پھر مکے میں لوٹنے لگ گئے تھے. اگر پہلے مکے میں لوٹتے تھے جب منع کیا گیا تو پھر سفر میں لوٹنے لگ گئے. تو پھر برٹش گورنمنٹ نے یہ حکم دیا کہ جب وہ حرم میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی اسلامی احکام کا تحفظ برٹش گورنمنٹ دے رہی ہے اس موقع پر، اس وقت سے واپسی تک اس کے اموال کی ذمہ داری تم پر ہے، ہرگز نہیں لوٹا جائے گا. تو امن تو اٹھتا جا رہا ہے، مکان کا امن اٹھ جایا کرتا ہے، مگر وہ ضمانت کہ ہمیشگی کا امن ہے وہ مقام سے نہیں بلکہ مقام سے وابستہ ہوتی ہے. بس اس معنی کو جو بہت اعلیٰ درجے کا معنی ہے رد کرنا مناسب جائز نہیں ہے, کیونکہ ضمانت صرف مقام کی ہوا کرتی ہے. دوسرا معنی حکم کا معنی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سینکچوری بنانے کا معنی رکھتا ہے. اس کا اطلاق اس معنی کا تب ہوگا جب انصاف پسند اور شریف لوگ ہوں اور خدا کی یہ بات مان جائیں کہ ہاں اس کو امن کی جگہ رکھنا ہے, ورنہ ضروری نہیں کہ وہ امن کی جگہ رہے. تبھی قرآن کریم نے اس کے وہ بھی مقرر کی ہوئی سزائیں بھی, اگر تم اس کو امن کی جگہ نہ رہنے دو, جانور کو بھی مارو گے تو پھر تمہیں اس کے بدلے یہ کرنا پڑے گا. تو صاف پتہ لگتا ہے کہ وہ دائمی امن نہیں ہے, امن کا دائمی حکم ہے, لیکن مقام کا امن دائمی ہے. مقام محمودہ کا امن دائمی ہے, مقام ابراہیم کا امن دائمی ہے. بس مقام کا لفظ مقام کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پرانے فقہا اور نہ مفسرین وغیرہ یہاں مقام کا معنی کرتے رہے. وہ غلط نہیں تھا, اگر وہ غلط ہوتا تو وہ کبھی بھی نہیں معنی کرتے. مقام میں مقام داخل ہے, مگر ان کے لیے مجبوری یہ ہے کہ اس آیت کی اگر وہ ضمیر اس کو بدل نہیں بنا سکتے پہلے کا, اسی لیے جتنے بھی پرانے مفسرین ہیں وہ زور لگاتے ہیں اور معنی پیدا کرنے کے, بیچ میں حرف داخل کریں گے, بدل نہیں بنا سکتے. اس لیے نہیں بنا سکتے کہ مقام کا بدل میں بتاتا ہوں آیات کا بدل مقام کو اس لیے نہیں بنانا چاہتے کہ مقام سے وہ ظاہری مکان کا معنی لیتے ہیں, اور مقام ظاہری طور پر بدل کسی کا بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ پہلے وہ جتنے بھی مذکور ہیں الفاظ جن کا یہ بدل بن سکتا تھا وہ مجرور ہیں, اور بدل کے اوپر اعراب اسی کے آتے ہیں جس کا وہ بدل ہو. اب یہ بات شاید آپ میں سے اکثر کو سمجھ نہیں آئے گی, مگر جو جن کو گرامر کی شدھ بدھ ہے وہ سمجھ جائیں گے بات کو. اولا بیتن, بیت مجرور ہے, اگر بیت کا بدل ہوتا تو وہ مجرور ہونا چاہیے تھا, یا پھر منصوب حالت میں بعض دفعہ بدل آ جایا کرتا ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن بیت کا بدل یا بھی مجرور ہوگا, اور دوسرا ہے بے بکا تھا, اگرچہ اس پر زبر ہے مگر یہ زبر اس کا اعراب نہیں ہے, یہ مبنی لفظ ہے, اس لیے بے بکا تھا کا جو حالت ہے بکا کی وہ مجرور ہے. اور آیاتم بیناتم مرفوع ہے, اور مقام و ابراہیم مرفوع ہے, اس لیے مقام و ابراہیم عربی گرامر کے اعتبار سے آیاتم بیونات کا ہی بدل بن سکتا ہے, اور بیونات بدل بن نہیں سکتا, کیونکہ پرانے مفسرین حرم کے معنوں میں چونکہ امن کا لفظ تھا اس لیے اس طرف منسوب کرنا چاہتے تھے, اس لیے ان کو مشکلیں پیش آئیں, اور اس بدل کا وہ قبول اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ امن کا تعلق جگہ سے ہے. اس لیے سب نے جب گرامر کی بحث کی ہے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ بڑا زور مار رہے ہیں, مصیبت پڑی ہوئی ہے, کوئی آگے پیچھے کرتے ہیں لفظوں کو, کوئی بیچ میں حروف محذوف سمجھتے ہیں. صرف ایک عبداللہ بن مبارک تو اور ہیں, وہ ان کا الگ ذکر ہے, وہ تو غالباً صوفی مزاج کے بزرگ تھے کوئی, تو محمد بن یزید ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مجبور سمجھا ہے. وہ کہتے ہیں جو جس طرف گرامر لے کے جاتی میں تو وہی جاؤں گا, بدل یہ اسی کا بنتا ہے. اب سمجھ گئے ہیں بات سب ساری, کیوں جی اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں بعض مومن صاحب اور کیا نام ہے قمر صاحب, اب بتائیں, کوئی بات کہنی ہے تو اب بتا دیجئے, ساری دنیا کی نمائندگی کرنی ہے آپ نے, واضح ہو گئی یہ بات ہیں؟ ٹھیک ہے. وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, بس دوسری آیات کی رعایت سے اگر دخلہ کان آمنا میں ہو کی ضمیر مکہ کی طرف پھیر دی جائے تو ناممکن نہیں ہے، غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن مقام و ابراہیم چونکہ پہلے بیان ہوا ہے اس سے مان پہلے اور وہ آیات کا بدل ہے، اس لیے یہ مراد آئے گا، یہ مراد لی جائے گی کہ جس جو خدا تعالیٰ کی واضح آیات کا مظہر بن جائے، جیسا کہ ابراہیم کا مرتبہ خدا تعالیٰ کی واضح آیات کا مظہر تھا، وہ ہمیشگی کے امن کی حالت میں آ جائے گا، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ پر حق ہے، اللہ کا حق ہے لوگوں پر، حج البیت کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں، لفظ حج کا مطلب لفظ عملاً تو قصد ہے، حج وہ بھی ہے، انفینیٹیو بھی ہے، مصدر کہتے ہیں نا انفینیٹیو کو، اور حج جو ہے یہ اسم ہے قصد کرنا، قصد کو، قصد کا اسم ہے، تو حج کا مطلب ہے قصد کرنا، اور سال بھی مراد ہوتا ہے حج میں، اور حج کا مطلب ہے قصد، مگر قصد اصطلاح بن گئی ہے اب، اس لیے اس کا ترجمہ عموماً لوگ حج کرنا کہہ دیتے ہیں، جو بالکل درست ہے کیونکہ ایک اصطلاحی معنی ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کو، جس کی راہ صاف ہو، جس کو استطاعت ہو کہ وہ رستے سے امن کی حالت میں وہاں تک پہنچ سکے۔ اب یہ عجیب اللہ کی شان ہے کہ جو حرم کا امن ہے اس کو سارے رستے سے وابستہ کر دیا ہے، اور جب تک امن نہ ہو رستے تک، اس وقت تک حج کی اجازت نہیں ہے۔ بس اسی لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت حج عمرہ بھی نہ فرمایا اور بعد میں حج بھی ادا نہیں کیا، کہ وہ شرط پوری نہیں ہوتی تھی۔ تو حج کے دوران حج کے سارے رستے مامن بن جاتے ہیں اور بامن بننے چاہیے، اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ بے حرمتی کرے گا بیت الحرام کی۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو کوئی انکار کرے یا ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے پرواہ اور بے نیاز ہے، اسے کسی کے شکر کی یا کسی کی تسلیم کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، نہیں تو نہ صحیح۔ تو کہتے ہیں کرتے پھر پھر جو چاہو، خدا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے۔ قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون، کہہ تو کہہ دے کہ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے علی پر، ما تعملون جو تم کرتے ہو، یعنی اس پر گواہ ہے، نگران ہے، ہر وقت دیکھ رہا ہے جو تم کاروائیاں کر رہے ہو۔ قل یا اہل کتاب، تو کہہ دے کہ اے اہل کتاب، لما تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونہا عوجا وانتم شہداء، کہ تم ان لوگوں کا رستہ کیوں روکتے ہو جو ایمان لاتے ہیں، تبغونہا عوجا، کس طرح رستہ روکتے ہو، اس کو ٹیڑھا چاہتے ہوئے، رستے میں کجی پیدا کر کے بھی رستے سے روکا جاتا ہے، یعنی سیدھے رستے کی طرف آنے والوں کو ہدایت سے محروم کرنے کے لیے رستے کو ٹیڑھا کر کے دکھا دیا جائے تو وہ بھٹک جائیں گے۔ تو تم تعلیم کو بگاڑ کر بھی لوگوں کا رستہ کاٹتے ہو۔ اب وہی امن کا مضمون اور رستے کا مضمون دیکھیں، اسی طرح جاری ہے، جو پہلے تھا وہ اور معنوں میں تھا، اب یہ روحانی دینی معنوں میں اور معنوں میں آ رہا ہے، حج کا مضمون ایک اور مضمون میں داخل ہو رہا ہے، لیکن آپس میں ان کے تعلقات ہیں۔ رستے اور امن کی باتیں پہلے بھی ہو رہی تھیں، اب بھی رستے اور امن کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر امن بمعنی ایمان، اور رستہ جو خدا کی طرف لے کے جاتا ہے، جو ظاہری مٹی، اینٹ مٹی پتھر کا رستہ نہیں ہے، بلکہ وہ دینی عقائد کا رستہ یا دینی اعمال کا رستہ ہے، تم اس کو ٹیڑھا کر رہے ہو، اور اس طرح رستے کا من اٹھتا ہے. یعنی رستے کو، خدا کے رستے کو اگر دین کو تبدیل کیا جائے، تعلیم کو بدلا جائے، تو وہاں کوئی چل نہیں سکتا. اس لیے اس کو عملاً روکنے کے مشابہ بات ہے. جب امن اٹھ گیا وہاں سے، خدا کے کلام میں غیر اللہ کا کلام داخل ہو گیا، تو گویا ڈاکے پڑنے شروع ہو گئے. ایسے رستے سے پھر لوگ پھر نہیں چل سکتے، یعنی چلے بھی تو خدا تک نہیں پہنچ سکتے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز عَمَّا تَعْمَلُونَ جو تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے. عَمَّا کے متعلق میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ دو حرفوں سے مل کے بنا ہے. کیا کیا ہیں وہ جی؟ انما. تو انما کیوں نہیں پڑھتے پھر؟ ہیں کیوں مونا؟ پتا ہے تمہیں، تم نہیں تھی اس وقت کلاس میں. ان کا مطلب ہے سے، ما کا مطلب ہے جو. تو جس سے کہنا ہو تو انما کہتے ہیں. لیکن ایک اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر نون ساکن ہو اور بعد میں میم آ جائے تو نون غائب ہو کر میم بن جاتا ہے، تو گویا تشدید آ گئی، شد آ گئی اس کے اوپر. ان ما کو اگر ام ما پڑھیں گے تو اما ایک لفظ لے، ایک حرف لکھ کر اس پر شد ڈال دیں تو ایک ہی بات ہے. تو اما دراصل دو حروف سے مل کر بنا ہے، یعنی اما ان ما. تو مراد یہ ہے یہاں صاف، اب ظاہر آپ کو یاد بھی رہ جائے گا، اما تعملون جو تم کرتے ہو، تعملون اس سے اما غافل نہیں ہے. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. آمنو کون سا صیغہ ہے؟ ماضی ہے کہ مضارعہ ہے؟ ماضی ہے. آمنو میں نے ایمان لے آئے، اور مضارعہ کیا ہوتا ہے؟ لاتے ہو یا لاؤ گے کے معنی ہو تو مضارعہ بنے گا، جس کو ہم مستقبل کہتے ہیں یا حال کہتے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں وہ یہ کرتا ہے یا کرے گا. یہ دونوں معنی عربی کے ایک فعل میں آ جاتے ہیں اور اسے مضارعہ کہا جاتا ہے. تو دو ہی فعل اس لحاظ سے بنتے ہیں، ایک فعل امر ہے، حکم دینے والا فعل، وہ الگ، وہ چھوڑ کر روزمرہ جو ہم کچھ کرتے پھرتے ہیں یا کریں گے، ان دو صیغوں کے اندر آ جاتے ہیں، ماضی یا مضارعہ. تو آمنو ماضی ہے کیونکہ ماضی کا ترجمہ ہم نے کیا ہے ابھی. ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو. تطیعوا ماضی ہے کہ مضارعہ ہے؟ میں نئے شاگردوں سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ جی. ہیں ہاں ٹھیک ہے، اس لیے کہ اگر تم کرو تو ماضی، تو اس میں ہے ہی کوئی نہیں مانا. اس لیے حرف کو پہچان نہ بھی سکو، حرفوں کے جوڑ سے اگر مضارعہ کی پہچان نہ بھی پتہ ہو، معنوں سے فوراً پتہ لگ جاتی ہے. جو کرنے ہو رہا ہے یا ہوگا، اگر ہے یا اگر ہوگا، یہ سارے معنی جو ہیں یہ ماضی کے نہیں ہیں، اس لیے لازماً یہ مضارعہ ہے. ان تطیعوا فریقاً من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اطاعت کرو، اطاعت کرو فریقاً ایک فریق کی، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی. یہ اب میں پورا مضمون دوبارہ شروع کروں گا، پھر مطلب سمجھ آئے گی. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقاً من الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اگر تم نے اطاعت کی اور پیروی کی اہل کتاب میں سے ایک کسی ایک گروہ کی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو وہ ضرور تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں گے، کیونکہ وہ نیتیں رکھتے ہیں، بد نیتیں رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں واپس اپنے دین، نہیں ضروری نہیں یہ غلط ہے کہنا، اہل کتاب سے تو نہیں سارے مسلمان آئے تھے، لیکن بلکہ بھاری اکثریت مشرکین میں سے آئی تھی، بہت بھاری اکثریت. اس لیے وہ یہ ان کو یہ تکلیف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیوں کیا ہے، ان کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ پہلے سے بہتر حال میں ہیں. اگر پہلے مشرک تھے، اب خدا والے بن رہے ہیں، توحید کے قائل ہو رہے ہیں، تو اس پر اہل کتاب کو تکلیف کیوں ہو؟ تکلیف بتاتی ہے کہ ان کو ان لوگوں کی کوئی ہمدردی نہیں، صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہے اور دشمنی ہے، اس کے سوا کوئی معنی نہیں. بس یہ پہچان ہے جھوٹے کی. جو سچا ہو وہ انسانی ہمدردی میں بات کرتا ہے، اور پہلے سے اچھے حال والوں کو اس حال کی طرف جو بدتر تھا واپس دھکیلنے کی کوشش نہیں کرے گا. جو جھوٹا ہو وہ کہتا ہے یہ نہ ہو، اس کے سوا جو کچھ بھی بدبختی ہو جائے اس پر ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جائے جہنم میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں، مگر یہ نہ ہو اس سے ہمیں آگ لگتی. بڑا ایک دلچسپ، مجھے بھائی مظفر نے فون کیا پرسوں کہ بھی باجی ہماری نے ایک کتاب دیکھی جس کا جس میں تھا پاکستان کے مسائل سے متعلق کتاب تھی، سیاسی مسائل اور یہ وہ. وہ کہتے ہیں اس میں ایک انہوں نے ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ مرزا طاہر احمد جو یہاں سے بھاگ گیا ہے پاکستان سے، وہ باہر جا کر مسلسل اس کوشش میں مصروف ہے کہ تمام غیر مسلموں کو گمراہ کر دے. تمام غیر مسلموں کو گمراہ کر دے، یہ وہی بات ہے. مجھے ہنسی آئی، میں نے کہا کوئی نیا لطیفہ نہیں، قدیم سے یہی لطیفہ چلا آ رہا ہے. ان کو اہل کتاب کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ یہ مشرک بدبخت اہل توحید کیوں بن گئے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو قبول نہ کرو، جو مرضی ہو جاؤ. بالکل یہی موقف جماعت احمدیہ سے آج ہمارے دشمن لے رہے ہیں. وہ خود ننگے ہو جاتے ہیں، اگر قرآن کریم پڑھیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا چیز ہیں. لما تصدون عن سبیل اللہ، یہ وہی مضمون ہے، رستے روک رہے اور ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں کر کے رستوں کو ٹیڑھا چاہتے ہوئے، اور تمہیں پتہ ہے وان تم شہداء، تمہیں اصلیت کا پتہ ہے کہ تمہارا طریق درست نہیں ہے، یہ جھوٹ پر اور حسرت پر مبنی ہے. پھر فرمایا ان تطیعوا فریقاً من الذین اوتوا الکتاب، یہاں فریقاً کیوں فرمایا ہے، اوتوا الکتاب کیوں نہیں فرمایا، ان سب کو کیوں شامل نہیں کیا؟ اس لیے کہ سارے اہل کتاب اس میں مجرم نہیں ہیں. ایک خاص گروہ ہوتا ہے جو اسٹیڈی سوچ کے ساتھ اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے کہ سچائی کی راہ میں حائل ہوں، اور اگر کوئی راہ پا جائے تو اس کو بتکا دیں، واپس پھر کر دیں، جس دین میں مرضی چلا جائے ان کو کوئی دلچسپی نہیں، مگر وہاں نہ رہیں. تو یہ جو مضمون ہے یہ بعض اہل کتاب کرتے تھے، تو سب کو خدا تعالیٰ نے متون نہیں فرمایا، اور یہی حال آج بھی ہے. وہ ایک خاص گروہ ہے ان کا جو پیچھے پڑا ہوا ہے، اور باقی جو ہیں عامہ تو ناس بیچارے، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر کچھ پتہ ہے تو وہی جو ظالم جھوٹا ان کو جھوٹی باتیں بتاتے ہیں. اب مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، تم کیسے انکار کر سکتے ہو جبکہ دن رات تم پر خدا تعالیٰ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تم میں موجود ہے. یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ بتا کر ان کو گمراہی سے باز رکھنے کی کوشش ہے، یہ دراصل پیغام ہے ان ظالموں کو جو ان مومنوں کو ہٹانا چاہتے ہیں کہ تم ایسے بے وقوف لوگ ہو کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. مسلمانوں کو کیوں بھائی تم ہو جاؤ گے، کیا ممکن ہے تمہارے لیے کہ تم ہو جاؤ ان کی باتوں میں آ کر واپس پہلی حالت کی طرف لوٹ جاؤ؟ کیا یہ تمہارے لیے ممکن ہے جبکہ خدا کا رسول تم میں موجود ہے، آیات تم پر تلاوت کی جاتی ہیں؟ تو ایک ناممکن فعل کو سوال کے طور پر بعض دفعہ پیش کیا جاتا ہے. یہ دراصل ان کفار کا، اہل کتاب ظالموں کا جواب ہے کہ کسی طرح بھی تمہیں تمہاری پیش نہیں جائے گی. اگلی آیت کا اگلا حصہ اس مضمون کو مزید واضح فرماتا ہے. وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, کہ جس نے اللہ کو پکڑ لیا ہو وہ تو ہدایت پا گیا ہے, صراط مستقیم کی ہدایت اس کو نصیب ہو چکی ہے. قد کا معنی یہاں بمعنی یقینی کے, لازماً اس کو ہدایت مل چکی ہے, اور جو ہدایت پا چکا ہو اس کو پھر کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اب یہاں یہ ایک نصیحت ہے. ایک دور کا احتمال بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان ہدایت کے باوجود اگر اس کے دل میں کوئی کمزوری رہ گئی ہو تو وہ ٹھوکر کھا جائے. اس کا علاج کیا ہے؟ تقویٰ. بس یہ خیال رکھنا اپنا کہ تمہارا تقویٰ سلامت رہے. یہ نصیحت قرآن کریم فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. دیکھو تمہارے خلاف دشمن کوشش کر رہا ہے, بظاہر تو کوئی امکان نہیں کہ تم ان کوششوں کے ان کے غلغلانے سے بہک جاؤ, مگر اگر تم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہو تو اللہ کا جس طرح تقوی کا حق تقوی کا حق ہے ویسا تقوی اختیار کرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور ہرگز نہیں مرنا جب تک تم مسلمان کی حال اسلام کی حالت میں دم جان نہ دو. اب مرنا تو اپنے اختیار میں ہے نہیں, لیکن حق کا تقاتے ہی سے یہ ضمانت مل گئی کہ ایسا شخص کسی ناممکن ہے کہ اسلام کے بغیر کسی اور حالت میں جان دے سکے. تو لا تموتنا کا مطلب نہیں کہ ہمارا فرشتہ آ رہے تمہیں بلانے کے لیے, تم کو میں نہیں مرنا ابھی میں متقی نہیں ہوں. یہ حکم اور معنی رکھتا ہے, مطلب ہے کہ اس بات کو یقینی بنا دو کہ ہر لمحہ ہر حال میں ہر وقت اللہ کے تقوی سے چمٹے رہو. یہ گویا کہ ضمانت ہے اس بات کی کہ تم مر ہی نہیں سکتے جب بجائے اس کے سوائے اس کے کہ تم مسلمان ہو اسلام کی حالت میں جان دو. اب یہ کیسا عظیم کلام ہے, محض دعوے نہیں ہیں, فرضی یا بلند بانگ, ان کی گہری حکمتوں میں اتر کے باریک باریک امکانات کو بھی اللہ تعالیٰ پیش نظر رکھتا ہے. ورنہ ایک عام انسان نے کلام بنایا ہو تو وہ کہہ دے گا کہ ان کو تم کہاں سے گمراہ کر سکتے ہو, یہ تو ان پہ تو آیات علیہ میں رسول موجود ہے. یہ کہنے کے باوجود پھر ایک دور کے احتمال کا ذکر فرما دیا کہ بعض ان میں سے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے تقویٰ کی حالت کامل نہ ہو, تو ان کو توجہ دلائی کہ دیکھو اپنے تقویٰ کی فکر کرو, پھر تمہاری فکر ہم کر لیں گے, پھر تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ تو ہو گیا, واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, اور اللہ کی رسی کو بحبل اللہ اللہ کی رسی کو تھام لو جمیعا سب کے سب, کوئی تمہیں سے ایسا نہ رہے جس کا اللہ کی رسی پہ ہاتھ نہ ہو. اس سے پہلے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ کا مضمون ہو چکا ہے, اعتصام کا لفظ پہلے آ چکا ہے. جو بھی اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے فقد ہو گیا. اس کے بعد دوبارہ فرمایا ہے واتصموا بحبل اللہ جمیعا. یہاں ایک فرق ہے چھوٹا سا, من یعتصم میں واحد کی طرف بھی اشارہ ہے, بلکہ اول اشارہ واحد کی طرف ہے پھر ثانوی اشارہ جماعت کی طرف ہے. یہاں جماعت کا مضمون بیان ہو رہا ہے اب کہ اللہ کی رسی کو تھامے بغیر تمہاری جمعیت قائم نہیں رہ سکتی. وہاں انفرادی ایمان کی بحث ہے اول طور پر, کہ تم وہ لوگ جو اللہ پر ایسا مضبوط ایمان لاتے ہیں کہ اسے چمٹ بیٹھتے ہیں, ان کو دشمن دوبارہ پھر نامراد نہیں کر سکتا اس اعلیٰ مرتبہ مرتبہ ایمان سے ان کو پھسلا نہیں سکتا. اب ہے انفرادی طور پر اگر کوئی اللہ کی رسی کو پکڑے رکھے تو اسلامی جمعیت کا کیا بنے گا, جمعیت کیسے حاصل ہوگی؟ یہاں اجتماعی طور پر ایک مسلک پر اکٹھے ہونا مراد ہے. ایک ہی رسی تم سب کی ہو. اب یہاں اللہ سے براہ راست تعلق کی بحث نہیں ہو رہی بلکہ رسی کا کوئی اور مفہوم ہے جو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ میں وہ پہلے ایک اور جگہ بھی آیت وہ ہے وہ جو وہ کڑے والی آیت جو ہے اور میں ہاں اس سے پہلے حصہ کیا ہے یہ تو بھی تبین رشد میں گئیے میں یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. یہ احتسام والی بات وہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں قرآن کو وہ اللہ کی رسی قرار دیا ہے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی بات ختم ہو گئی, صرف قرآن کو پکڑے رکھو مراد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں کوئی ذکر ہی نہیں. میرے نزدیک یہ ترجمہ کرنا درست نہیں ہے. قرآن ہے بنیادی طور پر خدا کا کلام, اور قرآن سے پتہ چلتا ہے, قرآن ہی سے, کہ مثلا فَإِذَا تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ کا کلام اور رسول کا کلام مراد ہے, ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوں ہم میں تو ہم تنازع لے کے کیسے جائیں گے. تو کلام اللہ اور کلام رسول مراد ہیں. اول طور پر خدا سے تعلق کلام اللہ ہی کے ذریعے ممکن ہے, لیکن براہ راست ہر شخص کلام اللہ کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم نہیں کر سکتا. رسول کا وسیلہ ضروری ہے, اور رسول ہی ہے جو مجسم کلام ہے. اس لیے اس کا میں ترجمہ ہمیشہ یہ کرتا رہا ہوں, ابھی بھی یہی کرتا ہوں, کہ اللہ کی رسی کو جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہے, جس کا مظہر محمد رسول اللہ ہے, جن کے واسطے سے تم قرآن سے کے مضامین پا سکتے ہو, خدا کا طریقہ سے تعلق قائم کر سکتے ہو, مضبوطی سے پکڑ لو. اگر یہ معنی کیا جائیں تو جمعیت کے معنی اس میں خود بخود واضح ہو جائیں گے. قرآن کو پکڑنے کے باوجود قرآن خود شکوہ کر رہا ہے ایک موقع پر کہ ان لوگوں نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, بجائے اس کے کہ میرے ذریعے سے اکٹھے ہو جائیں, یہ منتشر ہو گئے, میری بعض آیات کسی نے اور اپنی طرف اپنے معنوں کی بنا لی ہیں, کسی نے اور آیات کو پکڑ لیا ہے اور دوسرے معنی لینے لگ گیا ہے. تو قرآن میں افتراق پیدا کرنے والی قومیں جو ہیں وہ کس طرح قرآن پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں؟ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک رہے ہیں کوئی افتراق نہیں تھا مسلمان میں, 100% ایک ہاتھ پر جمع تھے. تو احتسام بحبل اللہ میں محمد رسول اللہ کا مضمون داخل ہے, کیونکہ قرآن کی اصل نمائندگی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور اس لحاظ سے جمعیت میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے نائبین لازماً اس مضمون کو آگے مستقبل میں بڑھانے والے ہیں, اور اس سے جمعیت کا مضمون پیدا ہوتا ہے. چنانچہ میں نے جب دیکھا پرانے مفسرین نے کسی نے جمعیت کا مضمون لیا ہے کہ نہیں, یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف تو اشارے ملتے ہیں لیکن جمعیت کے معنی بھی لیے ہیں کہ نہیں. اس وقت عبداللہ بن مبارک کا یہ مجھے حوالہ ملا, غالباً اس میں ہے نا کس کی قرطبی, ہاں قرطبی کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ علامہ عبداللہ بن مبارک جو ایک مشہور صوفی بزرگ ہیں, انہوں نے ایک شعر میں یہ بات ظاہر کی ہے کہ حبل اللہ اللہ کی جمعیت ہے, یعنی جمعیت کو پکڑ لو جو خدا تعالیٰ کے ایمان میں رسول کے واسطے سے ایک قوم بن جاتے ہیں, اکٹھے ہو جاتے ہیں, تم اس سے وابستہ رہو تو یہ اللہ کی رسی سے وابستہ ہونے والی بات ہے. اگر یہ معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ایک ہو جانا نہ لیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے بھی براہ راست ایک ہونے کا مضمون صادق نہیں آتا, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں قرآن پڑھنے کے سننے کے باوجود پڑھنے کے باوجود اختلاف کرتے ہوئے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کرتے تھے, یا رسول اللہ یہ مطلب ہے کہ یہ مطلب ہے. اور قرآن کریم خود فرما رہا ہے کہ اس میں متشابہات بھی ہیں اور محکمات بھی ہیں. اور متشابہات کا معنی صرف وہ اولو العلم رکھتے ہیں جو خدا تعالیٰ کی اس سے استقامت پانے والے. کیا الفاظ ہیں ان کے لیے؟ علم ہے اور راسخون فی العلم, وہ لوگ جن کو اللہ علم میں راسخ فرماتا ہے. تو قرآن کو پکڑنے کے لیے لازماً راسخین فی العلم کا وسیلہ اختیار کرنا پڑے گا, قرآن خود کہہ رہا ہے, ورنہ کئی جگہ ٹھوکر کھانے کے امکانات ہیں. بس وہ معنی جو حبل اللہ کا کیا میں کرتا ہوں کہ اول طور پر قرآن اور حضرت محمد رسول اللہ, تو یہ قرآن کے والے معنی کے مقابل پر اس کے منافی معنی نہیں ہیں بلکہ ان کے اس کے تفسیری معنی ہیں. حقیقت میں ہاں حضور کے زمانے میں جب بھی قرآن پر کسی بات میں اختلاف ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, آپ فرماتے تھے کہ یہ مطلب ہے, تو اس مطلب کو لوگ پکڑ کے بیٹھ جاتے تھے, اختلاف بیٹھ جاتا تھا. بعد کے زمانے میں اسی لیے ضرورت ہے آسمان سے آنے والے کی کہ دوبارہ وہ رسی پھر جاری کر دے جس رسی کو تھام کے اختلاف مٹ جاتے ہیں. یعنی قرآن کی وہ تفسیر کرے, قرآن کی وہ نمائندگی کرے جو جمعیت پیدا کرتی ہے, افتراق پیدا نہیں کرتی. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا, سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. ولا تفرقوا, اور تفرقہ اختیار نہ کرو. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم, اور یاد کرو اس نعمت کو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم, اللہ نے تمہارے دلوں کو باندھا. فأصبحتم بنعمته اخوانا, اور تم اللہ کی نعمت کے ذریعے اخوان بن گئے. اتمام نعمت نبوت کو کہتے ہیں, اور نعمت قرآن کو بھی کہیں گے. بس نبی نعمت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین. تو نعمت کے ذکر میں اول نبی ہے. اس مضمون کو قرآن کریم دوسری جگہ بھی کھولتا ہے, ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک, کہ اگر تیرے دل میں سختی ہوتی, کسی قسم کی تیرے مزاج میں سختی ہوتی, تو تجھے چھوڑ کے بھاگ جاتے. لیکن جو تیری رحمت تجھے اللہ نے بنایا ہے, لنت لہم, اس رحمت کے نتیجے میں تو ان کی طرف مائل ہوا اور یہ اکٹھے ہو گئے. تو یہ کہنا کہ صرف قرآن سے براہ راست اکٹھے ہوتے ہیں اور نبی کے وسیلے کی ضرورت نہیں, قرآن سے ہی غلط ثابت ہوتا ہے. اور یہاں بھی وہی مضمون ہے, وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, تمہیں تمہارے دلوں کو خدا تعالیٰ نے باندھ دیا. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, اللہ کی نعمت کے ذریعے تم اخوان بنے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو قرآن موجود نہیں تھا, موجود تھا اور تازہ تازہ وہی جو نازل ہوتے ہوتے رکی ہے, نزول رکا ہے اور وہی ابھی تازہ تازہ موجود ہے. اور قوم کا حال دیکھیں کس طرح لوگ پھٹ گئے, اور افتراق پھر اس کے بعد شروع ہونا شروع ہو گیا. اور افتراق, پہلا افتراق قرآن پر ہی ہوا ہے. خارجیوں نے جو پہلا الگ مسئلے کے اختیار کیا ہے, وہ قرآن کو نیزوں پر اٹھا اٹھا کر تو کیا تھا. تو وہ لوگ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے, وہ اسی طرح قرآن کو نیزوں پر اٹھا لیے پھرتے ہیں اور اجتماع ہو ہی نہیں سکتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وسیلے کے بغیر قرآن تک رسائی ممکن نہیں ہے, کیونکہ وہ وسیلہ ہے جو تقویٰ پیدا کرتا ہے. اور اس نبی سے حاصل کردہ تقویٰ کے بغیر حقیقت میں قرآن سے براہ راست تقویٰ حاصل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے نبی کی ضرورت دائمی ہے, کسی زمانے میں اسے پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. اور اہل حدیث جو اہل قرآن ہیں ان کا بھی یہی جواب ہے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، اور تم گڑے آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تو اس نے تمہیں ان سے نجات بخشی. یا صرف قرآن سے کے ذریعے بخشی، یا رسول کا بھی کوئی کردار تھا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے تم آگ کے گڑھے کی طرف بکٹک دوڑتے ہوئے چلے جا رہے ہو، میں تمہیں بلاؤں تمہارے پیچھے بھاگوں، ہاتھ ڈال ڈال کے تمہاری کمروں میں تمہیں کھینچوں. تو وہی مضمون جو قرآن کریم آگ کے گڑھے سے بچانے کا بیان فرما رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرما رہے ہیں کہ میں ہوں جو تمہیں آگ کے گڑھے سے بچا رہا ہوں. اس لیے ظاہر پرست بعض دفعہ ایک حدیث کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اس کا بس اتنا ہی مطلب ہے جو ظاہری ہم سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس میں گہرے مفاہیم ہوتے ہیں قرآن کی دوسری آیات کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے. اور یہیں بیان فرما دیا کہ دیکھ لو ہم نے کتنا کھول کے مضمون بیان کر دیا ہے. آگ کے گڑھے سے تمہیں کون کھینچ کھینچ کے لا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ، جو اتمام نعمت کا مظہر ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے تمہارے لیے اپنی آیات کو، اپنے نشانات کو خوب کھول کھول کر بیان فرماتا ہے. یبینوں کا مطلب ہے کھول کھول کر بیان کرنا، اور کذالک میں نے اس طرح، ذالک میں نے یہ، کا میں نے طرح، تو یہ کی طرح یعنی اس طرح، یا وہ معنی ہے ذالک، اصل معنی تو وہ ہے، تو وہ کی طرح جب کہیں تو اردو غلط ہو جاتی ہے، اس کا ترجمہ اس طرح ہی کیا جاتا ہے. بس اس طرح یبینو کھول کر بیان فرماتا ہے اللہ اللہ لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات یا اپنے نشانات، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینہون عن المنکر. انسانوں کی مدد کے بغیر یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے، جس طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داعی اللہ تھے، داعی الخیر تھے. اس لیے اگر تم یہ وحدت کا مطلب حاصل کرنا چاہتے ہو اور جمعیت پہ قائم رہنا چاہتے ہو، تو لازم ہے کہ تم میں نصیحت کرنے والے کثرت سے پیدا ہوں، جو بری باتوں سے روکنے والے ہوں، اچھی باتوں کی طرف بلانے والے ہوں، ان کی ہدایت کرنے والے ہوں. پہلے اچھی باتوں کا ذکر ہے، یامرون بالمعروف ہے، وہ اچھی باتوں کا حکم دینے والے ہوں یا نصیحت اور ہدایت کرنے والے ہوں. وینہون عن المنکر، اور نہیں کرتے ہیں، روکتے ہیں، عن المنکر منکر بات سے، ناپسندیدہ بات کو منکر کہتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہوں گے یا کامیاب ہونے والے ہیں، یعنی جنہیں کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، دیکھو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا. الذین، کل الذین میں ان لوگوں کی طرح، تفرقوا جو فرقہ فرقہ ہو گئے، تفرقہ میں پڑ گئے، پھٹ گئے. واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، اور بینات کے اترنے کے بعد پھر بھی اختلاف کر گئے، یعنی بینات کے ہوتے ہوئے بھی دل اگر ٹیڑے ہو جائیں تو پھر اختلاف ہو جایا کرتا ہے، محض بینات کی موجودگی دلوں کے تقویٰ کے بغیر ایک جگہ اکٹھا کرنے کے قابل نہیں ہوا کرتی. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی وہ لوگ ہیں جو ایک دفعہ بینات نازل ہو جائیں پھر بھی ٹیڑے ہو جائیں، پھر اختلاف کریں، پھر تفرقوں میں پڑ جائیں، تو یہی وہ لوگ ہیں جو بہت ہی جن کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا، ان کے لیے مقدر ہے، لفظ لہم کا مطلب ہے ان کے لیے ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. یوم تب ید وجوہ تسود وجوہ، یہ وہ دن ہوگا یا وہ وقت یا وہ زمانہ، تب ید وجوہ، بعض چہرے سفید ہوں گے، و تسود وجوہ، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے. یہاں جو لفظ تبیض ہے یہ اسی لفظ سے نکلا ہوا ہے جس سے حضرت موسیٰ کا کے ہاتھ کا بیضاء ہونا نکلتا ہے، یز بیضاء جس کو کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جس طرح یہ کاغذ سفید ہے اس طرح ہو جائیں گے، بلکہ سفیدی سے مراد وہ چہرے کا نور اور روشنی ہے جس میں بیماری یا کوئی کجی والی بات نہیں ہوتی. اس سے وائٹ قومیں مراد نہیں ہیں اور بلیک سے بلیک قومیں مراد نہیں ہیں، کیونکہ جہنم میں کالے رنگ اور سفید رنگ کی کوئی تفریق اس قسم کی نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ یہاں کسی معنی میں بھی سیاہ فام قوموں کی تحقیر نہیں ہے اور سفید فام قوموں کو کوئی خراج پیش نہیں کیا جا رہا. تبیض وجوہ کا مطلب ہے ان کے چہرے روشن ہوں گے، اور غم اور فکر سے سیاہ پڑنا جو چہروں کو کہتے ہیں وہ سفیدوں کے بھی پڑ جاتے ہیں اور کالوں کے بھی پڑ جاتے ہیں. جب کوئی فکر دامن گیر ہو یا اپنے سامنے عذاب کو یا خطرے کو دیکھیں تو آپ کہتے ہیں ان کے چہرے سیاہ پڑ گئے. تو یہ مراد ہے کہ جن کو عذاب دکھائی دے رہا ہوگا ان کے چہرے غم اور فکر سے سیاہ پڑ جائیں گے، اور جن کو جنت دکھائی دے رہی ہوگی ان کے چہرے سفید ہوں گے. لیکن یاد رکھیں کہ روحوں کے ویسے چہرے تو ہوں گے ہی نہیں، اس لیے یہ محاورتاً ان کی خوشی اور دوسروں کی غمی کے اظہار کا ایک طریق ہے. ورنہ ظاہری چہرے اس قسم کے جو اس دنیا میں ہیں نہ یہ ہوں گے نہ یہ رنگ ہوں گے. تو محاورے کو سمجھ کر اس کا مضمون سمجھنا چاہیے. عربی محاورے کے مطابق کچھ لوگ بہت خوش ہوں گے، اور جو بھی ان کے اظہار کے طریق خدا تعالیٰ نے مقدر فرمائے ہوئے ہیں وہ ان کی خوشیاں پھوٹ رہی ہوں گی. کچھ لوگ انتہائی غم اور تکلیف کی حالت میں ہوں گے اور ان کے غم اور تکلیف ان کے بشرے سے برس رہا ہوگا، برس رہے ہوں گے، یعنی جو بھی ان کی صورت خدا نے بنائی ہے اس میں عیاں ہوگا، وہ لکی چھپی بات، ڈھکی چھپی بات نہیں رہے گی. اکفرتم فاما الذین اسودت وجوہہم، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے سوال کیا جائے گا، لیکن یہ نہیں لکھا کہ سوال کیا جائے گا، سوال ہی کر دیا گیا اسی وقت. اکفرتم بعد ایمانے کو، کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے تھے؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بس عذاب چکھو اس جو اس سبب سے، بما کنتم تکذبون، کہاں ہے جی، ہاں بما کنتم تکفرون، اس وجہ سے کہ تم انکار کرنے والوں میں سے تھے، کفر کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، بس وہ لوگ جن کے چہرے سفید اور روشن ہوں گے، فَفِي رَحْمَتِ اللَّهِ، ان سے کسی سوال کی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس رحمت میں ہمیشہ رہیں گے. تِلْكَ آیات اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم تیرے تجھ پر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق یعنی سچائی کے ساتھ نازل فرما رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. نتلوہا ہم پڑھتے ہیں. وَمَنْ لَهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ جہانوں پر ظلم کرنے والا نہیں. یعنی یہ جو مضمون آیا ہے عذاب کا، یہ نہ سمجھ لینا کہ خدا تعالیٰ محض ایک ڈکٹیٹوریل اظہار کر رہا ہے، جس کو میں چاہوں عذاب دے دوں، کیونکہ وہ ظلم نہیں کرتا، اس لیے اس کا عذاب دینا مبنی بل عدل ہوگا، اور اس وجہ سے ہوگا کہ جو خود انہوں نے گناہ کمائے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ویسے تو سب کچھ خدا کا ہے، جو چاہے کرے کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا، مالک ہے، مگر فیصلے عدل سے کرتا ہے, اور اگر کوئی مالک ہو اور اختیار رکھتا ہو اور پھر انصاف سے کام لے تو یہ اس کی شان ہوتی ہے. جو قانون کے تابع رہ کر مجبور ہو کر مجسٹریٹ فیصلے کرتے ہیں وہ مالک نہیں ہوتے, اس لیے اگر وہ انصاف کریں تو کوئی خوبی نہیں ہے, نا انصافی کریں تو ظلم ہے. اب ہمارے ملکوں میں اب یہ حال ہو گیا ہے تھرڈ ورلڈ میں کہ کوئی قسمت سے انصاف کر دے تو بلے بلے واہ واہ ہو جاتی ہے کہ جو فلاں مجسٹریٹ صاحب بڑے انصاف کرتے ہیں. حالانکہ انصاف کرنا کوئی خوبی نہیں ہے, وہاں وہ محکوم ہیں, وہ وللہ ملک السماوات والارض تو صرف اللہ کی ذات پر اطلاق پاتا ہے, وہ تو محکوم بندے ہیں, ان کو اختیار ہی نہیں ہے نا انصافی کا, پھر بھی نا انصافی کر جاتے ہیں. اور اللہ کی شان دیکھو کہ ساری کائنات کا مالک ہے, چاہے تو جو مرضی کرے, کوئی پوچھنے والا نہیں, پھر بھی انصاف کا پابند رہتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹ کر جاتے ہیں, لوٹا دیے جاتے ہیں یا لوٹائے جائیں گے. یہ امور کا لوٹایا جانا کیا مطلب ہے؟ بہت سے مطالب ہیں, ایک اس میں سے یہ ہے جب یہ فرمایا گیا للہ ملک السماوات والارض وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تو دنیا میں عارضی طور پر کچھ اور لوگ بھی مالک بنائے جاتے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مالکیتیں عارضی ہیں, امور یعنی احکامات کا کی طاقت اور احکامات بذات خود یہ اللہ ہی کے لیے ہیں دراصل, جس کے ملک و سماوات ہے, یہ جس کے لیے آسمان اور زمین ہے, جو ان کا مالک ہے, تو وہ خدا کی طرف لوٹ جائیں گے. آخری فیصلہ خدا ہی کرے گا. اس لیے عارضی طور پر اگر تم امین بنائے گئے ہو اور غلط فیصلے کرتے ہو تو یہ نہ سمجھنا کہ تم جو کچھ کر لیا تم اب مواخذے میں نہیں آؤ گے, کیونکہ جو آخری امر کا مالک ہوگا, جس کی طرف ہر معاملہ لوٹایا جائے گا, ہر فیصلہ وہ کرے گا, وہ تمہارے فیصلوں کے متعلق بھی فیصلہ کرے گا. اب یہ رکوع پورا ہو گیا, باقی پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے. اچھا جی, بعض جو دوسرے ہیں نا کام وہ کچھ ہلکے ہوں تو پھر میرا خیال ہے قرآن کریم کی کلاس کو زیادہ کرنا چاہیے, ورنہ بہت دیر لگ جائے گی. ایک دو سال میں اگر یہ مکمل ہو جائے دور تو بڑی چیز ہے. ٹھیک ہے, پوچھ رہی ہوں.